بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی شیطانی طاقتوں کی نگاہیں ملکوں اور اقوام کی قدرتی دولت و ثروت پر ہیں۔ یوم بعثت پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا خطاب، لبنانی اور فلسطینی عوام کی حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران، عراق اور یمن کا شکریہ۔ فلسطینی عوام کی اپنے وطن اور سرزمین سے بے دخلی ہرگز منظور نہیں، فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے پر شدید عالمی رد عمل۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس متنازع، پیکا ترمیمی بل کی منظوری، پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ، ملک گیر احتجاج۔ اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بعثت ایک مسلسل اور دائمی تحریک ہے فرمایا ہے کہ بعثت کی برکتوں سے ہر دور میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عید بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے حکومتی عہدیداروں، اسلامی ممالک کے نمائندوں اور سفیروں، نیز عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر ملت ایران، عظیم مسلم امہ اور دنیا بھر کے عوریت پسندوں کو عید بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی بعثت دنیا کے حوریت پسندوں کے لیے بھی حقیقی معنی میں عید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا کے طاقتور شیطانی ڈھانچے کی نظریں ملکوں اور قوموں کے قدرتی وسائل، ان کی مستند ثقافت اور ان کے قومی اور اسلامی تشخص پر گڑی ہوئی ہیں اور وہ انہیں تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضہ جمانے کے درپے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی سامراج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استعمار اور استقبال کی مکمل مثال آج کی امریکی حکومت ہے جو دنیا کی چند مالیاتی طاقتوں اور سرمایہ داروں کے زیر اثر ہے۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں واپس آنے والے 90% پناہ گزینوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلامہ معروف نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں پناہ گزینوں کی واپسی سخت اور دشوار حالات کے باوجود جاری ہے، اور یہ افراد 8 کلومیٹر سے زیادہ کے تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں، اور اب تک اس راستے سے 70 بچے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سلامہ معروف نے کہا کہ اب تک بے گھر افراد کے لیے عارضی مکانات یا 1 لیٹر تیل بھی غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوا، اور بے گھر افراد نقل و حمل کے ذرائع کے بغیر پیدل علاقے میں واپس جانے پر مجبور ہیں۔ غزہ کی پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کی بنیادی ضروریات کو جلد از جلد پورا کیا جانا چاہیے۔ دنیسنا حماس کے سینئر رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ آج بنیامین نتنیاہو اور اتمار بن گوئر کی قیادت میں قابض حکومت کی فلسطینیوں کو زبردست کامیابی، ان کے وطن سے باہر منتقل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ حسام بدران نے کہا کہ ہم ایک بار پھر دنیا پر ثابت کریں گے کہ فلسطینی قوم اپنی مقدس سرزمین اور وطن سے دستبردار ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی، اور اس سلسلے میں وہ ہر قیمت چکانے کو تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی قوم ناقابل تسخیر ہے اور وہ ہر کس شکست تسلیم نہیں کر سکتی، اور ان کی شمالی غزہ کی پٹی میں واپسی کا منظر قابضین کی بہت بڑی شکست اور ان کی پسپائی کا غماز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے بادشاہ اور مصری صدر غزہ کے باشندوں کو اپنے ملکوں میں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں غزہ پٹی کے باشندوں کو مصر منتقل کرنے کے بارے میں مصری صدر سے بات کر چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصری صدر غزہ کے فلسطینیوں کا استقبال کریں گے اور شاہ اردن بھی یہی کریں گے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ پٹی کے باشندے تشدد سے آری جگہ پر زندگی گزاریں، اور غزہ پٹی گزشتہ برسوں میں جہنم جیسی رہی ہے۔ ٹرمپ نے دو ملکوں کی تشکیل کے رائے حل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نتنیاہو جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ہم اس موضوع کو پیش کریں گے۔ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر کے نسل پرستانہ منصوبے کی عالمی برادری کی جانب سے بڑی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مسئلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور مصر اور اردن کی حمایت میں عرب لیگ کا موقف پوری طرح واضح اور غیر مبہم ہے۔ ابو الغیظ نے مزید کہا کہ اس طرح کے مسائل اس سرزمین کے مالکوں کو جا بجا کرنے کے قدیمی منصوبے کا حصہ ہے جو ایک بار پھر سامنے آیا ہے، لیکن ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا دوبارہ جائزہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کی مخالف ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایسے ہر منصوبے کی مخالفت کریں گے جو فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر جا بجا کرنے یا کسی بھی طرح کے نسلی صفائی کا حامی ہو۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفدی نے بھی غزہ کے باشندوں کو عارضی طور پر پڑوسی ممالک میں بھیجنے کی امریکی صدر کی درخواست پر رد عمل میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جلا وطن کرنے کی مخالفت ناقابل تبدیل ہے، اور امن و استحکام کے حصول کے لیے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر ہی بسانا ضروری ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے سیاسی حل پر مبنی قاہرہ کے موقع پر تاکید کی۔ تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کے سلسلے میں مسلم ممالک بالخصوص مصر، اردن اور عرب لیگ کے موقف کا خیر مقدم کیا، اور اعلان کیا کہ غزہ کے باشندوں اور استحکامت کی پائیداری اور ثابت قدمی نے ملت فلسطین کو ان کی زمینوں سے باہر نکالنے کی دشمن کی تازہ ترین کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اپنے تازہ ترین متنازع بیان میں اس علاقے کو پوری طرح خالی کرانے اور فلسطینی باشندوں کو پڑوسی عرب ممالک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اردن اور مصر کو چاہیے کہ وہ غزہ کے زیادہ تر فلسطینیوں کو قبول کر لیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں جنگ بندی اور علاقے کے مسائل پر گفتگو کی اور کہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی امداد ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شب بعثت کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی کامیابی علاقے کے سبھی اقوام اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی کامیابی ہے جنہوں نے ملت فلسطین کی حمایت اور پشت پناہی کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کا مقصد پورا ہو گیا اور اسرائیل کو حماس اور استقامت کو ختم کرنے کے منصوبے میں پوری طرح ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر جارحیت کی طرح لبنان پر اسرائیلی حملہ بھی امریکہ اور یورپ کی مدد سے انجام پایا تھا، جس کا حزب اللہ کے سبھی مجاہدین نے مثالی اور بے نظیر استقامت اور پائیداری سے مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں اپنی بے نظیر استقامت اور شہادت پسندی ثابت کر دی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں جنگی مجرم کی طرح سامنے آیا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا اور اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کے استقامتی محاذ سے سمجھوتے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ غاز حسین حکومت کے مقابلے اور مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی کے لیے ایک سیاسی، ملی اور انسانی انتخاب ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی جانب سے لبنانی عوام کی حمایت اور مدد کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور اس کامیابی پر اپنے حلیفوں اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور لبنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سینٹ نے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 ایسی حالت میں پاس کیا کہ صحافیوں نے احتجاجاً پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ یاد رہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس ہونے کے بعد پاکستانی صحافیوں کی تقریباً سبھی تنظیموں نے اس کو صحافت مخالف بل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس بل سے آزاد صحافت کو نقصان پہنچے گا۔ حکومت پاکستان نے صحافیوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیکا ترمیمی بل 2025 کا اصل مقصد فیک نیوز کی روک تھام ہے۔ ادھر پاکستان میں صحافی برادری نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہروں میں صحافی برادری کے علاوہ بڑی تعداد میں وکیلوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پیکا ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ بل غیر قانونی طور پر پاس کیا ہے۔ مظاہرین نے یہ بل فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 9 کو زخمی کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 27 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔ موقع پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کاروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ہندوستان میں 20 سے زائد ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز نے مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ہندوستان کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز میں ہندوستان کے معروف ارب پتی گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کے ڈیجیٹل میڈیا گروپس اور انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائم شامل ہیں۔ یاد رہے ہندوستان کا سرکاری انٹیلیجنس ادارہ اے این آئی بھی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اوپن اے آئی کمپنی کا کہنا ہے کہ چونکہ کمپنی بیرون ملک سے کام کرتی ہے، اس لیے اس کے خلاف مقدمے کی سماعت ہندوستانی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبہ مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی تجارت کی سطح $200,000 سے بڑھ کر $230,000,000، لبنان کے ساتھ $180,000,000 سے بڑھ کر $230,000,000، اور بحران کے ساتھ $70,000,000 سے بڑھ کر $110,000,000 ہو گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، عشق نبی کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مجھے کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے. عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو. اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے. اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا، چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس نے بڑی بےقراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 بہمن، 28 رجب اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء کے دھرنا دیے جانے کے بعد معاشرے کے مختلف طبقوں نے علماء کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ دھرنا دینے والوں کی تعداد میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، لہذا شاہ کی حکومت امام خمینی کو ایران واپسی کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے قائم شدہ کمیٹی کے افراد نے اعلان کیا کہ ایئر فرانس کے طیارے کو تہران کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی ہے، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی 12 بہمن کو صبح 9 بجے تہران پہنچیں گے۔ اس کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امام خمینی کے فقید المثال استقبال کے لیے تیار رہیں۔ دوسری طرف تہران کا ہوائی اڈہ کھل جانے کے بعد امریکہ کے فوجی طیاروں نے امریکیوں کو ایران سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اٹھائیس رجب سن 1329 ہجری قمری کو قفقاز کے مشہور شاعر مرزا علی اکبر صابر کا انتقال ہوا۔ وہ طاہر زادہ کے نام سے معروف تھے اور سن 1278 ہجری قمری میں قفقاز کے جنوبی شہر شروان میں پیدا ہوئے۔ طاہر زادہ نے رسول خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اشعار میں غریبوں اور محروم اور پسماندہ لوگوں کے حالات بیان کرتے تھے اور اپنے دور کے لوگوں کے سماجی مسائل کو بہت اچھے طنزیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ اٹھائیس 28 رجب سن 1337 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم طباطبائی یزدی نے وفات پائی۔ وہ علامہ یزدی کے نام سے مشہور تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور مرزا شیرازی جیسے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ علامہ تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت اور خیراتی اور فلاحی مراکز، مساجد اور مدارس کے قیام میں بھی خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انتیس جنوری سن 1780 عیسوی کو برے صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار ایک انگریز جیمز آکسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا۔ اس اخبار کا نام ہکس بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا، لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکس گزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے۔ انتیس جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلب فیشتے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فیشتے سن 1809 عیسوی میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انتیس جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامع پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ کچھ عرصے وہ جامع پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام 1975 عیسوی میں پہلی بار فزکس کے شعبے میں نوبل انعام کے لیے زیر غور آیا، تاہم یہ انعام انہیں 4 سال بعد 1979 میں ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتیس جنوری سن 1737 عیسوی کو برطانیہ کے انقلابی مصنف اور سیاستدان تھامس پین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ثانوی تعلیم کے بعد مختلف کام کیے، لیکن کسی میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ وہ سن 1774 عیسوی میں امریکہ کی آزادی کی جنگوں سے 1 سال پہلے امریکہ چلے گئے اور وہاں تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ ان کے رسالے عقل سلیم نے امریکی عوام اور رہنماؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور برطانیہ سے آزادی کے ان کے عزم و ارادے کو مضبوط تر کر دیا۔ تھامس پین نے اس کے بعد امریکہ میں بحران کے عنوان سے مقالے لکھے اور سب کو برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی دعوت دی۔ امریکہ کی آزادی کے بعد تھامس پین برطانیہ واپس چلے گئے اور انقلاب فرانس کے دفاع میں کتاب حقوق انسان لکھی، لیکن ان کو ملک کا غدار قرار دے دیا گیا اور وہ فرانس جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یورپ میں 15 سال رہنے کے بعد سن 1802 عیسوی میں پھر امریکہ چلے گئے، لیکن وہاں ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی اور ایک شدت پسند سیاستدان قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ تھامس پین سن 1809 میں غریب الوطنی اور نا امیدی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 29 جنوری سن 1963 عیسوی کو امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کا انتقال ہوا. وہ سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے. رابرٹ فراسٹ شروع میں اپنے والد کی طرح صحافت سے وابستہ ہوئے, لیکن دراصل ان کو شاعری سے گہری دلچسپی اور لگاؤ تھا. اسی لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہی اپنا پہلا شعری مجموعہ شائع کرایا. رابرٹ فراسٹ نے 4 بار ادبی ایوارڈ پولٹس حاصل کیا. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین, ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء. برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا, اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں, اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں, اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں. پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما, اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما, اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما, اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ, کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے معبود, اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما, کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے, میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے. Thank you.